بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کا موضوع، جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، دین اسلام میں عورت کا مقام. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں، میں نے اس موضوع کو مختلف حصوں میں آسانی کے لیے تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا مقام، تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے. نمبر دو، اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا مقام، اس چمکتے ہوئے دور نے عورت کو کیا دیا ہے اور عورت سے کیا لیا. نمبر تین، دین اسلام میں عورت کا مقام اور اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. نمبر چار، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے اس مقام اور حیثیت کو سمجھا ہے. نمبر پانچ، بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. نمبر چھ، عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر سات، عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر آٹھ، مردوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر نو، پردے کی شرعی حیثیت. اور نمبر دس، عورتوں کے متعلق بعض اہم فتاوی. ہو سکتا ہے کہ میں پورے درس کو بیان نہ کر سکوں آج کی نشست میں، جو بقیہ درس ہے وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جیسا کہ اعلان میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ماہانہ دروس ہیں یہ، ہر مہینے کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ یہ دروس بدھ کے دن اور جمعرات کے دن اس مدرسے میں منعقد ہوں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو میں زیادہ لمبی تفصیل نہ ہی سہی، لیکن اس موضوع کا جو حق ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورۃ النساء آیت نمبر ایک. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو. اسے ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا. اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا کیا مقام ہے؟ تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں بعض تہذیبوں کے متعلق بات کروں گا اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کیا یہ بات واقعی صحیح ہیں, کیونکہ عقل تو حیران ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سن کر کہ واقعی عورت کے متعلق بعض تہذیبوں میں یہ سوچ اور یہ فکر تھی. یونانی تہذیب میں عورت مال اور متاع ہے, بلکہ سب سے سستا متاع ہے, اس کا کوئی اخلاقی حق ہی نہیں. گھر کی ٹیبل اور کرسی عورت سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیبل اور کرسی کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے اور عورت تو ہمیں مفت ملتی ہے. رومانی تہذیب میں عورت, خاص طور پر بیوی, ہر برائی کی جڑ ہے, اس کی کوئی روح نہیں. طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تھے, گرم تیل سے جلا دیتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بے جان پتھر اور عورت میں کوئی فرق نہیں. ہندو تہذیب میں, تو آپ سب واقف ہیں اور جانتے ہیں, عورت کا کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں. عورت منحوس ہے, ہر مصیبت کی جڑ ہے. بیوی کو ستی کرنا, اگر خاوند مر جاتا ہے تو بیوی کے لیے سزائے موت ہے, اور بھیانک سزائے موت. خاوند کو تو مرے ہوئے جلاتے ہیں, اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, زندہ. وہ سوچا جائے جو سلوک اس بیوہ کے ساتھ کیا جاتا تھا ہندو تہذیب میں, میرا خیال ہے بار بار مرنے سے, روزانہ مرنے سے اس کے لیے بہتر تھا کہ اس کو ایک دفعہ مار دیا جائے. دہیج, دہیج وہ کیوں دیتے تھے؟ اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں. دہیج کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی بھی لے جاؤ, مال بھی لے جاؤ, اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دو, اس مصیبت سے ہماری جان چھڑواؤ. یہ دہیج کی حقیقت ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ دہیج آج ہمارے معاشرے میں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی ہی خوش قسمت گھرانے ہوں گے جو اس دہیج کی لعنت سے محفوظ ہوں گے, ورنہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہی نہیں بغیر دہیج کے. اور اب یہ آپ کو یہ جاننے سے عجیب لگتا ہوگا کہ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر مرد زیادہ ہیں, عورتیں کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے پیٹ کے اندر, تو ابارشن سے اسے گرا دیا جاتا ہے. پیدا کرنے, دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتے, مار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر مصیبت کی جڑ ہے, اس لیے کہ اس سے جان چھڑانی ہے, اس لیے کہ وہ منحوس ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی حق بھی نہیں ہے. پھر یہودی آئے. یہودیت میں, یہودی تہذیب میں عورت ہی نے آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی, یعنی حوا علیہ السلام. آدم علیہ السلام تو بے قصور تھے, یہ غلطی انہوں نے کروائی ہے. بعض گروہوں کے نزدیک عورت کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے, مال و متاع کی طرح اسے بیچا بھی جاتا ہے. حیض کی حالت میں گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور جانوروں کے ڈربوں میں وہ اپنے حیض کے دن گزارتی ہے, اس پر فرض ہے. حیض کی حالت میں وہ کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, اگر ہاتھ لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اتنی ہی نہیں, جس جگہ پر وہ بیٹھ جاتی ہے وہ جگہ ناپاک, وہ کپڑا ناپاک, اور وہ پانی سے پاک نہیں ہوگا, اسے کاٹنا ہی پڑے گا. کپڑے کو کاٹ دیا کرتے تھے. نصارہ کے نزدیک, کرسچنز کے نزدیک عورت شیطان ہے, اس سے بچنا ہر مرد پر واجب ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ عورت کے خرید اور فروخت کا قانون جو ہے کہ عورت کو بیچا بھی جا سکتا ہے, جائز ہے, خریدے بھی جا سکتا ہے, یہ قانون سن 1801 عیسوی تک موجود تھا. 1801 عیسوی تک, اگر ہم ڈیڑھ صدی 150 سال پیچھے چلے جائیں, اس وقت ان مغربی ملکوں میں جو آج ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو عورت کے حقوق کا جھنڈا لہراتے ہیں, یہی وہ لوگ تھے جو عورت کی خرید و فروخت کرتے تھے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فرانس میں سن 586 عیسوی میں, یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 15 سال پہلے, ایک کانفرنس ہوئی فرانس میں, اور کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ کیا عورت کی روح ہے یا نہیں ہے, عورت کی روح ہے یا نہیں ہے, اور اگر روح ہے تو کیا یہ انسانی روح ہے یا حیوانی جانور کی روح ہے. اور لمبی بحث کے بعد, اس کانفرنس میں لمبی بحث کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت انسان ہے, اس کی روح بھی انسانوں والی ہے, لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت, کوئی حیثیت نہیں, وہ پیدا ہی صرف مردوں کی خدمت کے لیے اور غلامی کے لیے ہوئی. عرب آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے نبوت سے پہلے, عربی جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, زمین میں گاڑ دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اور عورت کا کوئی حق نہیں ورثے میں, بلکہ عورت ورثے میں ملتی تھی, اس کا کوئی اخلاقی حق نہیں. یہ تھی بعض تہذیبیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چائنیز اور جاپانی بھائی بھی دور نہیں تھے, ان کا بھی حق ہے, ان کی بات بھی کی جائے. چائنیز تہذیب میں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے, وہ کہتے ہیں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے, اور عورت پریشانیوں کی جڑ ہے. اس زمین پر عورت سے سستی کوئی بھی چیز نہیں ہے, عورت سے زیادہ سستی اس زمین پر کوئی بھی چیز نہیں ہے. بدھسٹ جاپانیوں نے کہا سب سے بڑی گنہگار عورت ہے, سب سے بری مخلوق عورت ہے, سب سے گری ہوئی مخلوق عورت ہے. سبحان اللہ. برحال تو یہ تہذیبیں, یہ تاریخ تھی عورتوں کی. میں مختصر بیان کروں کیونکہ باتیں اور بھی کرنی ہے, صرف ایک اشارہ دینا کافی تھا کہ تاریخ نے عورت کو کیا دیا. تاریخ نے عورت کو بدنامی دی, عورت کا کوئی اخلاقی حق نہیں, عورت برائی کی جڑ ہے, عورت بے جان ہے, عورت عذاب کی حقدار ہے, ہر گناہ کی جڑ ہے, مصیبت ہے، منحوس ہے، بدشگونی کی جڑ ہے، بے حیثیت، بے عزت ہے، بے آبرو ہے، جانوروں سے برتر ہے، سب سے سستا مال اور متاع ہے، کرسی اور ٹیبل اور اس بوتل سے بھی سستی عورت ہے، شیطان ہے، سب سے بری، سب سے گری ہوئی مخلوق ہے، سب سے بڑی گنہگار ہے، پریشانیوں کی جڑ ہے۔ یہ تاریخ نے دیا عورت کو اسلام سے پہلے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ تھے برے لوگ، برے لوگ تھے۔ یاد رکھیں، یہودیت اور عیسائیت کی میں نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس ظلم سے بری ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا، اور عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی جو میں بھی بیان کروں گا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی، اور ہر نبی یہی تعلیمات دے کے عورت کے تعلق سے۔ جب دین کو تبدیل کیا گیا تب عورت کا یہ مقام تاریخ میں آیا۔ یہ خود ساختہ دین تھے، باطل دین تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان ادیان سے بری ہیں۔ اس باطل اور ظالم ادیان کو تو توڑنا ہی چاہیے تھا عورت کو آزاد کرنے کے لیے، اگر عورت کی یہ مقام ہے تو ان قانون کو توڑنا ہی چاہیے تھا۔ لیکن آج کی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جس کا دین عدل و انصاف، جس کے دین کی بنیاد عدل و انصاف ہے، وہ متمدن دور کی طرف دیکھتا ہے، ٹیکنالوجی کی دور کی طرف دیکھتا ہے۔ چلو یہ تو تھے برے لوگ، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں نے، جو اچھائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس متمدن دور نے، اس چمکتے ہوئے دور نے، ٹیکنالوجی کے دور نے عورت کو کیا دیا ہے، اور اس کے عوض میں عورت سے لیا کیا۔ اس چمکتی ہوئی تہذیب نے عورت کو، جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں، برابری دی، مرد کے برابر کر دیا، آزادی دی، پردے کی قید سے، گھر کی قید سے آزاد کر دیا، اسے نوکری دی اور ہر فیلڈ میں فٹ کر دیا۔ کوئی بھی نوکری ہو بس عورت نے کرنی ہے، جیسے مرد نوکریاں کرتے ہیں ویسے ہی عورتوں نے نوکریاں کرنی ہیں، کوئی فرق نہیں، مرد عورت کا کوئی فرق نہیں، برابری کا مطلب یہی ہے۔ ہر فیلڈ میں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں ٹرک ڈرائیورز بھی عورتیں ہیں، ٹرک ڈرائیورز، یعنی یہ شعبہ بھی نہیں چھوٹا، میکینکس، ڈینٹر، پینٹر، کوئی بھی شعبہ نہیں جہاں پر عورت نہ ہو، ہر میدان میں عورت سب سے آگے ہے، کشتیوں میں عورتیں، ویٹ لفٹنگ میں عورتیں، جمناسٹک میں، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں پر عورتیں نہ ہوں، باقی سیاست کے میدان اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اس چمکتے ہوئے تہذیب نے عورت کو ہیروئن بنا دیا، ٹی وی اور سیٹ لائٹ کی زیب و زینت بنا دیا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹی وی اور سیٹلائٹ بغیر عورت کے زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے۔ اس چمکتی ہوئی تہذیب نے عورت کو کمرشل متاع بنا دیا، پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ۔ ہاں کوئی کمرشل دیکھ لے، آٹھ نصف ریال کے، آٹھ آنے تو ختم ہو گئے، ہمارے ملک کو پانچ روپے کا سکہ آ گیا ہے، اب آٹھ آنے کی بات تو نہیں کریں گے، بہرحال نصف ریال تو آج یہاں پہ مجھے، نصف ریال کی ٹافی جو ہے اس کے کمرشل میں بھی عورت موجود ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی کمرشل دیکھ لیں آپ، عورت سب سے آگے ہے۔ اگر میں نیوز کاسٹنگ کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر تو مرد ملتے نہیں ہیں، نیوز کاسٹنگ کے لیے تو عورتیں ہی سب سے آگے ہیں، اور عورتیں فل میک اپ میں بھی پڑھیں، خبریں پڑھنی ہیں، اگر عورت کو اپنی نوکری دینی ہی تھی تو پردے میں بٹھا دیتے، کیا مشکل تھی، پردے بٹھا کر نیوز پڑھوا دیتے اگر ضرورت بھی تھی آپ کو، لیکن نہیں، اچھا بوڑھی عورت کیوں نہیں لے کے آتے؟ 60 سال، وہ کیا پڑھ نہیں سکتی؟ 50-60 سال کی عورت لیڈر بن سکتی ہے، سیاسی لیڈر بن سکتی ہے، ملک کو چلا سکتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے وہ مینیجر بن سکتے ہیں، نیوز کاسٹنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر 60 سال کی عورت ٹی وی پہ آ جائے تو ٹی وی بند نہیں ہو جائے گا، کون دیکھے گا؟ لیکن دعویٰ کرتے کہ ہم نے عورت کو یہ سب کچھ دیا، ہم نے عورت کو خوشیاں ہی خوشیاں دی، عورت خوش ہے، لیکن عورت سے لیا کیا؟ حقیقت دیکھا جائے عورت سے شرم و حیا لے لیا، پردہ لے لیا، اس کا خاوند کو لے لیا، اس کے بچوں کو لے لیے، اس کی عزت، اس کے گھر کو لے لیا، بچوں کی اچھی تربیت ان سے چھین لی، بھیڑیوں کے لیے آسان شکار بنا دیا، نہ اسے عورت رہنے دیا اور نہ اسے مرد بنا سکے، آپ کو تعجب ہوگا کہ آج عورت جس مقام پر ہے مغربی تہذیب میں، جہاں پر عورت کو مرد کے برابر کر دیا اور یہ سب کچھ دیا عورت کو جو میں نے بیان کیا ہے، اور یہ سب کچھ عورت سے لے لیا، وہاں پر آج عورت کس چوراہے پر کھڑی ہے، میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف اشارے کے لیے، عقل مند کو اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. امریکہ میں روزانہ 2000 لڑکیوں سے ریپ کیا جاتا ہے، 2000 روزانہ، ان میں سے 20% یعنی 200 لڑکیوں سے ریپ کروانے کا اپنے والد خود ہوتے ہیں، اپنے باپ. ان للہ و ان الیہ راجعون، 1 ملین بچہ، 1 ملین بچے کو قتل کیا جاتا ہے ابارشن سے ہر سال میں، کیونکہ یہ غیر قانونی بچے ہوتے تھے. طلاق کی ریشو جو ہے وہ پرسنٹیج وہ 60% پہنچ گئی. برطانیہ میں، انگلینڈ میں ہر ہفتے میں 170 کم سن لڑکی پریگنٹ ہوتی ہے، ہر ہفتے میں 170 لڑکی، کم سن لڑکی ٹین ایج میں پریگنٹ ہوتی ہے، اسکول ایج میں. اسکولوں میں ٹیچرز پریشان ہیں کہ بچوں کا کیا کیا جائے. اور تو کچھ نہ کر سکے، بچوں کو روک نہ سکے، کیونکہ مردوں کے برابر لے کے آنا ہے نا، تو جو کچھ مرد کا تو وہی عورتوں نے کرنا ہے، وہ بچوں نے کرنا ہے. کنٹراسیپٹو پلز جو ہیں، حمل روکنے کی گولیاں اور دوائیاں، 11 سے 15 سال کی عمر بچوں میں رائج ہو چکا ہے، اپنے بیگوں میں اٹھائے پھرتی ہیں، گولیاں دیتی ہیں تاکہ بچوں کا حمل نہ ہو. بلکہ ایک عورت چیخ رہی تھی اور پوری دنیا کو پکار رہی تھی کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے، میں اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتی. ایک امریکن عورت رو رہی تھی، میں اسے روک نہیں سکتی ہوں، میں اسے سمجھا نہیں سکتی ہوں، میں اسے یہ گولی دے سکتی ہوں بس، وہ مجھے پتا ہے اس گولی کے بہت سارے سائڈ ایفیکٹ ہیں. اور میگزین میں مختلف لوگوں نے اسے مشورے دیے جو کہ اپنے دانشور لوگ ہیں، اور یہ سوال اٹھا کہ یہ فساد آیا کہاں سے؟ کس نے گورنمنٹ کو کہا ان کی غلطی ہے؟ کس نے کہا باپ کی غلطی ہے؟ کس نے کہا ماں کی غلطی ہے؟ کس نے کہا معاشرے کی غلطی ہے؟ کس نے کہا قانون کی غلطی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ کیا خیال ہے کس کی غلطی ہے؟ میرے بھائیوں، آج جس مقام پر عورت موجود ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شروع سے ایسے گرے ہوئے تھے. ان کے بگڑنے میں 200 سال لگے ہیں. یہ آج جو میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ اس چوراہے پر عورت کو کھڑا کر دیا 150-200 سال لگے ہیں ان کو. یہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بھی شروع ہو رہی ہے. بے پردگی عام آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس دین اسلام ہے جو ہمیں روکے گا. اگر دین اسلام کو ہم سمجھتے تو پہلا قدم ہی نہ اٹھتا بے پردگی کا. آج وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے, ہمارے عورتوں کو محفوظ کرے, کہ نعوذ باللہ وہ وقت آنے والا ہے. اگر آج ہم اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو نہیں روکیں گے, ان کو شریعت کی تعلیم نہیں دیں گے, تو وہ وقت دور نہیں جب ہماری عورتوں بھی اللہ نہ کرے کہ اس چوراہ پر کھڑی ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہو, تو لوگوں کو, عورتوں کو پریشان کرتے رہتے ہو. یہ حقیقتیں ہیں. ان کے گھر گھر نہ رہے, وہ کھنڈر بن چکے ہیں. اگرچہ ہمیں وہ سامنے سے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی قسم اندر سے وہ کھنڈر بن چکے ہیں, ٹوٹ چکے ہیں ان کے گھر. کوئی فیملی لائف نہیں ان کی. مسکراتے ہوئے خوش نظر آتے ہیں ہمیں لیکن ان کے دل کا کیا حال ہے, کاش وہ آپ کو بتا سکے. کتنی مائیں ہیں جو چیختی ہوں گی اور پکارتی ہوں گی دنیا میں یہ آواز بلند کرتے ہوئے کہ میری بچی کو کوئی بچا سکتا ہے تو بچائے اس برائی سے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسا مسئلہ چلا لندن میں, تو ایک ایسی کانفرنس ہوئی تھی, ایک پاپ تھا کرسچن, اس نے کہا اس کو اگر روکنا ہے نا اس راستے کو تو شریعت کے لاکھ کو کیوں نہیں اپناتے ہو. اسلامی شریعت کی بات کر رہی ہے, ایک کرسچن پوپ کہہ رہا ہے. زمین اور آسمان کو ایک کر دیا وہاں پہ. اور دکھ کی بات یہ ہے جو وہاں پر جو بعض مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سب سے پہلے مخالفت انہوں نے کی. انہوں نے کہا تم یہ کیا بات کر رہے ہو, اسی شریعت کے لاس وہاں اپنے ملکوں سے بھاگے ہوئے ہیں, اسائلم دیا ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر تمہارے ملک میں رہتے ہیں, پھر وہی شریعت اس ملک میں تم نافذ کرنا چاہتے ہو. کلمہ پڑھنے والے مسلمان, نام احمد ہے, خالد ہے, محمد ہے, یہ نام ہے ان کے, لیکن جب شریعت کا نام آتا ہے, شریعت کے نفاذ کا نام آتا ہے تو لرز اٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکانا نہیں چاہتے. وہ جانتے نہیں کہ اپنے رب کے سامنے سر کیسے جھکایا جاتا ہے. بہرحال اس پادر کو معطل کر دیا گیا, سزا تھی اس کی, تم نے شریعت کی بات کیوں کی. اور یہ بات رائج ہو گئی کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اس کے الفاظ کو غلط کوٹ کیا گیا کہ پوری شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے انگلینڈ میں, حالانکہ اس نے صرف عورت کے تعلق سے بات کی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا, قتل کرنے کی سزا, یہ سزا کہاں ہیں, وہ تو اس کو مانتے نہیں ہیں. اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ کاٹے جائیں چور کے, میں تو یہ بات کر رہا تھا, میری بات غلط تم لوگوں نے کوٹ کیا ہے. بہرحال اس کی یہ سزا تھی بیچارے کی. حق بات کوئی تسلیم نہیں کر سکتا, حق کڑوا ہوتا ہے. وہ اب حد گزر چکے ہیں, ان کے گھر اجڑ چکے ہیں. اب ان کا نشانہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, یہ ان کا نشانہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جب اس تجربے سے گزرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو انسانیت کے ناطے, جیسے وہ نعرہ لگاتے ہیں, انسانیت کے ناطے انہیں ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ تم لوگ اچھے ہو, تمہارے گھر اچھے ہیں, تمہاری عورتیں اچھی ہیں, تم اپنی زندگی ایسے ہی گزارو, ہمارے جیسا کبھی نہ بننا. لیکن نہیں, اپنی گندگی, اپنا کیچڑ ہمارے معاشرے میں وہ دھکیل رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. اور ہم لوگ صرف اپنے ہاتھوں سے نہیں, اگر ہمارے بس میں ہوتا تو اپنا منہ کھول کے اس گندگی کو اپنے اندر لے لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ضرور چلو گے, آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. بہرحال اب آئیے دیکھتے ہیں, بات میں نے لمبی کر دی ہے, اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. یہ تو وہ تہذیبیں تھیں جنہوں نے عورت پر ظلم کیا. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے, اس سے پہلے کہ میں یہ مقام بیان کروں ایک مغربی بڑھیا کی گواہی میں آپ کو سنا دوں. مغربی بڑھیا عورت, کافر عورت ہے, اس کی گواہی سنیں وہ مسلمان عورتوں کو کیسا دیکھتی ہے. ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے. ان کی پڑوسن جو تھی ایک بڑھیا تھی, اکیلی, بڑا سا گھر, اکیلی عورت رہتی تھی. تو اس نے کہا اپنی بیوی کو, ہمارے پڑوسن ہے, ہم مسلمان ہیں, اس بیچارے کا حق ہے, جا کے اسے ملو. ہو گئی اپنے پورے حجاب میں گھر کے اندر داخل ہوئی, اس بڑھیا سے بات چیت کی اور باتوں باتوں میں اس بڑھیا کو یہ تعجب ہوا کہ تم کام نہیں کرتی ہو. اس نے کہا میں تو کام نہیں کرتی ہوں, کام کرنے کے میرا خاوند ہے, تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا میں گھر میں رہتی ہوں, بس اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہوں. وہ جو واپس آتا ہے تو میں گھر کا جو کام بھی وہ میں نے کرنا ہوتا ہے, باہر جو کچھ بھی ہے, نان نفقہ ہے, جو کچھ بھی وہ اس کے ذمہ ہے. گھر کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کہتے وہی دیتا ہے. چیزیں کون لے آتے؟ وہی لے کے آتا ہے. کھانا پینا اسی کے ذمہ ہے, بچے اس کے ذمہ ہیں. اس کو بڑے تعجب کی بات ہے. کہتے اچانک بیٹھے بیٹھے اس عورت بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں, آپ کی سے غلطی نہیں ہوئی, ہو سکتے شاید ہمارا معاشرہ غلط ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تم دیکھتے ہو اس گھر میں میں اکیلی ہوں, میرے بچے سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, میں اس چار دیواروں میں زندہ اس قبر کے اندر ہوں, کوئی میرا خیال نہیں رکھتا. کئی مہینے گزر گئے, میرے اولاد میں سے کوئی بھی نہیں آیا, بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں, کوئی نہیں آیا. شاید میں مر بھی جاؤں, ہو سکتا اس کے بعد بھی نہ آئے, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی, اگر واقعی عورت کی یہ حال ہے جو تم نے بیان کیا ہے کہ سب کچھ مرد کے ذمہ ہے, تو پھر تم ملکہ ہو اور عورت آپ کے ہم ملکہ ہے, کوئین. میری بہنیں آپ جانتی ہیں کہ آپ مغربی عورتوں کی نظروں میں آپ کوئین ہیں, ملکہ ہیں, جس کی خدمت کے لیے اس کے گھر والے کوشاں رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت, اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. آیت کریمہ درس کے شروع میں میں نے تلاوت کی, سورۃ النساء آیت نمبر ایک. قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء, عورتوں کی سورت, پورا چیپٹر ہے. سورۃ الرجال ہے, نہیں, قرآن مجید مردوں کے لیے کوئی سورت کا نام نہیں ہے, عورتوں کے لیے ہے. اور اس سے پہلے کہ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں, اللہ تعالیٰ نے پہلی مرد کو آگاہ کر دیا, فاتقوا اللہ, عورتوں سے معاملات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور یہ میری نصیحت ہے بھائیوں کے لیے جو حاضرین اور سامعین ہیں, جب بھی عورت سے آپ بات کریں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے سے موجود ہو. اور اب غور کریں, سورۃ طلاق میں دیکھیں, تقوی, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, تو تقوی کی اہمیت جہاں پر عورت کا ذکر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر ضرور موجود ہے. اور یہ ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ عورتیں ضعیف ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے, جب بھی عورتوں سے بات کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں. آپ سے بڑی طاقت آپ کا خالق ہے جس نے آپ کو مرد بنایا, اور حکمت ہی اللہ تعالیٰ کی آپ کو مرد بنایا, اور جس نے عورت کو پیدا کیا اور اسے ضعیف پیدا کیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھنا کہ اپنے رب کا ڈر بھی بھول جاؤ. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سورة الروم آیت نمبر 21. عورت سکون ہے, میں پورا ترجمہ نہیں پڑھوں گا, مختصر میں بیان کر رہا ہوں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تمہیں عورت کے پاس سکون ملے. تو عورت کیا ہے؟ عورت سکون ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, سورة الروم آیت نمبر 21. عورت خالص محبت اور رحمت و شفقت کی حقدار ہے. نمبر چار, ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, سورۃ النساء نمبر 19. عورتوں سے زبردستی کرنا جائز نہیں, حرام ہے. نمبر پانچ, ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن, سورۃ النساء نمبر 19. عورتوں پر ظلم و ستم کرنا حرام ہے. نمبر 6, ارشاد باری تعالیٰ ہے وعاشرهن بالمعروف, سورۃ النساء نمبر 19. عورت معروف اور اچھی معاشرت کی حقدار ہے. نمبر 7, ارشاد باری تعالیٰ ہے فإن کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, سورۃ النساء نمبر 19. عورتوں میں خیر کثیر ہے, عورتوں میں خیر ہی خیر ہے. نمبر 8, ارشاد باری تعالیٰ ہے وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا, سورۃ النساء نمبر 20. عورت کو سونے کا پہاڑ بھی دیا جا سکتا ہے مہر میں, سونے کا پہاڑ عورت کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فآتوهن أجورهن فريضة, سورۃ النساء نمبر 34. عورت کو مہر دینا فرض ہے. نمبر 10, ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تخرجهن من بيوتهن, سورۃ الطلاق آیت نمبر 1. گھر عورتوں کے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کے مالک آپ نہیں, عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب عورت کو طلاق دے دو تو اسے ان کے گھروں سے نہ نکالو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے, ان کے گھروں سے. ضمیر عورت کی طرف مرد کی طرف نہیں ہے. لا تخرجون من بیوتہن, یہ گھر عورتوں کے ہیں, گھر کی مالک عورت ہے. یہ چند آیات ہیں, بعض احادیث میں بیان کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے تعلق سے ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو. اسے ترمذی روایت کے علامہ البانی صحیح فرمایا, یعنی جب بھی عورتوں کا ذکر ہو, جب بھی آپ آپس میں بیٹھو, مردوں کے لیے یہاں پر حکم ہے استوصوا, ایک دوسرے کو وصیت کرو عورتوں کی خیر خواہی کے بارے میں. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ جب بیٹھتے ہیں تمہارے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے, عورتوں کی بات کہاں سے ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دوں گا ابھی کہ تابعین جب آپس میں ملتے تھے تو گھر کے کیسے ایک دوسرے سے حال پوچھتے تھے, یا قصہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ بھی. لیکن کیا ہمارے مجلس میں کبھی ہوتا ہے بھائی آپ کیسے ہیں, آپ گھر والے کیسے ہیں, خیریت ہے, آپ کا رہن سہن کیسا ہے, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا دھیان رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ان کے حق پورے ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص آ کے ہمیں یہ کہے تو ہم پہلے سے ناراض ہو جائیں گے کہ تمہیں کیا پتا میں حق پورا نہیں کر رہا ہوں کیا. نہیں, نصیحت کر رہے ہیں, آپ حق پورے کر رہے ہیں, لیکن اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ مردوں کو حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو نصیحت قبول کرنی چاہیے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی اہل خانہ کے لیے بہترین ہیں, اور تم سب سے اچھا میں ہوں اپنے گھر والوں کے تعلق سے. یعنی عورت خیر خواہی کی حقدار ہے, یہ اسلام نے عورت کو دیا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اسے سوال کیا گیا من حق الناس بحسن صحابتی, اے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اس کے میں احسان کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, تیری ماں. قلت ثم من, پھر سائل نے سوال کیا اچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک, پھر تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پھر تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا, تیرا والد. یہ متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی سب سے بڑا حق عورت کا ہے, ماں کا ہے, باپ سے بھی زیادہ. مرد کے حق سے بھی زیادہ حق اس کا ہے, ماں کا ہے. وہ ماں عورت ہے یا مرد ہے؟ ماں عورت ہے. تو مردوں سے بھی زیادہ حق عورتوں کا ہے. اسلام نے عورت کو یہ دیا. عورت حسن سلوکی کی حقدار ہے. تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف امرئ ادرک ابواه او احدهما فلم يدخلاه الجنه. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پائے, یا ان میں سے ایک یعنی باپ یا ماں, اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. یعنی عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوکی کرو, جنت کی طرف آپ کے لیے آسان راستہ ہے. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے صالح بیوی عطا فرمائی اسے آدھی دین کی مدد فرما دی. صالح نیک بیوی آدھا دین ہے. پانچویں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہ المرأة لأربع, عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے, لمالها اس کے مال کی وجہ سے, لحسبها اس کے حسب نسب کی وجہ سے, ولجمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, ولدینها اور اس کے دین کی وجہ سے, فغفر بذات الدین تربت یداک, تو دین والی سے کامیاب ہو جا. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. یعنی دیندار عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہے. نمبر چھٹی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء, اور دوسری روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ, سب سے زیادہ پسند سب سے زیادہ محبوب کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما. یعنی عورت محبوبہ ہے, محبت کی حقدار ہے. حدیث نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فيتقي الله فيهن ويحسن اليهن الا دخل الجنه. ابو داود الترمذي اور احمد اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی اگر تین بیٹیاں ہیں یا تین بہنیں ہیں یا دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں, اور وہ ان کی پرورش میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بہترین پرورش کرتے ہوئے حسن سلوکی کے ساتھ, وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوکی سے کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے. آٹھویں حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک مرتبہ ایک مسکین عورت آئی, دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں, کچھ مانگنے کے لیے آئی. نبوت کے گھرانے میں تین کھجوروں کے سوا کچھ نہ تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں صرف تین کھجوریں رکھی ہوئی تھیں, انہوں نے اٹھا کے اس عورت کو دے دی. عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی, تیسری کھجور کو ابھی اپنے منہ کے قریب لے کے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیٹوں پر پڑی, بیٹوں نے وہ کھجور منہ میں ڈال لی اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے ماں کے سامنے. شدید بھوک تھی. ابا نے اس کھجور کو اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک دیا اور اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے, ایک اس بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا آدھا ٹکڑا اور آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا. بیٹوں نے کھجور کھا لیا اور ماں بھوکی ہی رہ گئی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی مجھے اس کے عمل بہت پسند آیا, مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی اور اس طریقے سے میں نے کھجور دیا تو اس طریقے سے بیٹے کو کھجور بانٹ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. عورت کے لیے جنت واجب ہو رہی ہے, کس لیے؟ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی جہنم سے, جہنم کے عذاب سے دوری ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت تھی. دین اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اس سے پہلے میں بات بیان کروں کہ کیا دیا ہے, اب عورت کا مقام کیا ہے. اب اتنی آیات اور حدیث میں نے بیان کی ہیں, میرے نزدیک میں اپنی بات کرتا ہوں, عورت ایک چھپا ہوا محفوظ قیمتی ہیرا ہے یا خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. The priceless, well secured, hidden pearl یا hidden treasure, انگلش میں کیوں کہہ سکتے ہیں. میرے نزدیک عورت ایک چھپا ہوا محفوظ خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. اس جوہری کی طرح جس کے پاس اس دنیا کے مہنگا ترین ہیرا ہو, وہ کبھی اپنی دکان میں رکھتا ہے اسے کہ ہر ایرا غیرہ اسے آ کے دیکھ لے؟ ہرگز نہیں. وہ اسے ایسے لاکر میں چھپاتا ہے جس کی طرف ہاتھ تو دور کی بات ہے, لوگوں کی آنکھ بھی نہ پہنچ سکے. ہمارے نزدیک دین اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے. چھپا ہوا کیسا؟ میں نے کہا چھپا ہوا, چھپا ہوا مطلب ہے حجاب شرعی, شرعی پردہ. مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے. تو پردے پر بات ہوگی, ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ میں پردے پر تفصیل سے بات کروں, شاید اس وقت اس نشست میں وقت نہ ملے. چھپا ہوا کیوں؟ کیونکہ شرعی پردہ, پردے میں چھپی ہوتے ہیں ہمارے عورتیں. اب اس پردے کے دو پہلو ہیں, ایک نیگیٹو ہے ایک پوزیٹو ہے. نیگیٹو پہلو کیا ہے؟ کہ یہ پرد عورت کے لیے قید ہے, عورت کے لیے گھٹن ہے, عورت کے لیے مصیبت ہے, عورت کے لیے ذلت ہے, عورت کے لیے ناانصافی ہے. کہ عورت ہی کیوں کے لیے پردہ کرتی رہے, مرد کیوں نہیں پردہ کرتے؟ آخر خوبصورت اللہ پیدا کیا ہے, خوبصورتی کو کیوں چھپائے؟ اس کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا, بےچارے گر رہی ہوتی ہیں. آخر تک اس طریقے کی باتیں آتی ہیں. یہ ہے نیگیٹو سوچ جو عام رائج ہے لوگوں میں, جو حق ہے اور جو پازیٹو سوچ اور جو حق ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پردے کو میں شروع کیا. وہ پردہ پاکیزگی ہے, کیونکہ ہماری عورت قیمتی ہے. پردہ عزت ہے, کیونکہ ہماری عورت ملکہ ہے جو بغیر محافظوں کے اور بغیر پردے کے قدم نہیں رکھتی. آپ نے کبھی دیکھے کہ کوئی کوئین ہو؟ پچھلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جب ملکہ یا کوئین جاتی تھی تو ایک خاص ہودج ہوتا تھا, چھوٹا سا ایک لکڑی کا کمرہ بنا دیتے تھے اور ہر طرف پردے ہوتے تھے اور اس کو دو یا چار مرد اٹھاتے تھے اور آگے بھی فوج پیچھے بھی فوج, محافظ آگے اور پیچھے. وہ ایک ملک کی کوئین تھی. ہمارے ہر گھر میں ایک کوئین رہتی ہے, ایک ملکہ رہتی ہے جس کی یہ قدر ہے. اس کی حفاظت کے لیے محفوظ کیوں ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے اس کے سارے گھر والے کوشا ہیں اور اس کی حفاظت کی ہے شریعت نے, اللہ تعالی نے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے رکھے ہیں. سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ, اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم نے حفاظت کرنی اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت میں، حمک اللہ، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے قیامت کے دن ان ذمہ داروں کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو سب سے پہلے عورت کی حفاظت اللہ تعالی نے مرد کو حکم دیا ہے، تم نے حفاظت کی. نمبر دو، شریعت میں عورت کو محفوظ اس لیے کر دیا، یا یہ بھی ذریعہ ہے کہ خلوت منع ہے، غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا، حرام ہے. اختلاط، کو ایجوکیشن، مرد اور عورتیں اکٹھے ایک جگہ پر کام نہیں کر سکتے، نہیں رہ سکتی. بے پردگی کو منع کیا، بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے، اونچی آواز سے عورت بات نہ کرے، اور اگر بات کرے دھیمی آواز ہو اور صحیح الفاظ ہو جس میں لچک نہ ہو. اونچی آواز ہو یا لچک والی آواز ہو تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے غیر محرم مردوں کے ساتھ بات کرنا. تو یہ ساری حفاظتیں ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اس عورت کو محفوظ کرنے کے لیے. خزانہ میں نے کہا خزانہ کہاں سے آ گئی، ابھی ان آیات اور احادیث میں یہ ثابت ہوا کہ عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. جنت سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخری جنتی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اس پوری دنیا کے جتنی بھی خزانے ہیں، جتنی بھی بادشاہوں کے پاس خزانے ہیں، سمندر کے تہہ کے اندر ہیں، آسمانوں میں ہیں، زمین کے اندر ہیں، جتنی بھی اس دنیا میں خزانے ہیں، اس کے 10 گنا آخری جنتی کو ملے گا جنت میں، آخری جنتی کو. ایک بادشاہ کی مالیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے خزانے کو 10 پر آپ ضرب دے دیں، 10 گنا آخری جنتی کو ملے گا جنت کے اندر. تو جنت کا سب سے کم ترین خزانہ جو ہے، جنت کا سب سے نیچے والا حصہ ہے میرے بھائیو، یعنی جو جنت میں بس داخل ہو جائے گا سب سے آخر میں، یہ اس کو ملے گا. جن کی درجات بلند ہوگا ان کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکیں، ان کے ساتھ حسن سلوکی کر سکیں، تاکہ وہ ہمارے جنت کا آسان راستہ بن جائے. اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو نام دیا، وجود دیا، پہچان دی، عزت، حیثیت، پاکیزگی، عفت، خوشیاں، کامیابی، سکون، گھر، قرار، اطمینان، امن و سلامتی، حفاظت، محبت، شفقت، بڑھائی، عدل و انصاف، اچھی زندگی، خیر ہی خیر، جنت. اسلام عورت کو جنت دینا چاہتا ہے. اسلام نے عورت کے لیے یہ مقام بیان کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی عورت کے یہ مقام ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا کسی بھی اسلامی معاشرے میں آج کے زمانے میں کہ عورت کے یہ مقام اور یہ قدر و قیمت ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں آج عورت کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ عورت کو یہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کے جواب میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ غلطی شریعت کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی معاشرے کی غلطی ہے، جنہوں نے شریعت پہ عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ، قانون تو یہ ہے، قرآن مجید کی آیات سے حدیث میں بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے عورت کے تعلق سے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے. اب اگر یہ خود معاشرہ عورت سے اس مقام کو چھیننا چاہے، اس معاشرے کی مرضی ہے. تو یاد رکھیں، جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا حق ہے، توحید کا حق، وہ ادا نہ کیا جائے، اور جس معاشرے میں شرک بدعات خرافات پھیل جائیں عام ہو جائیں, اور جس معاشرے میں دین سے بے خبری جہالت ہی بلکہ جہالت مرکب موجود ہو, جہل مرکب موجود ہو, تو اس معاشرے عورت کو کیا دینا ہے؟ وہ تو خود مسکین معاشرہ ہے, اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ وہ تو خود محتاج معاشرہ ہے, جس نے اپنے رب کے حق کو نہیں جانا وہ دوسرے کے حقوق کیا پورے کرے گا؟ جس معاشرے میں یہ تمیز نہیں ہے کہ شرک کیا ہو توحید کیا ہے, جس معاشرے میں یہ علم نہ ہو کہ یا رسول اللہ مدد کہنا, یا غوث مدد کہنا, علی مشکل کشا کہنا شرک ہے, تو اس معاشرے عورت کو کیا دینا ہے؟ جو معاشرہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو اس معاشرے پر جو کچھ بھی ہوتا ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے, عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ ہماری غلطی ہے, ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں اور ضرورت بھی نہیں سمجھی, کبھی کوشش بھی نہیں کی. پانچ فٹ قد کے اندر ہم شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے, اور لوگوں کا آج یہ نعرہ ہے کہ پوری زمین پر اسلام کو پھیلا دیں. اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے, لوگوں کے گھروں کی طرف ہم کیا لے کے جائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ مقام, یہ مقام شریعت نے دی عورت کو, کیا آج کی مسلمان عورت نے, میں مغربی عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آج مسلمان عورت سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گھروں میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, قرار نہیں ہے, طلاقیں بڑھ گئی ہیں, میاں بیوی ساس بہو کے جھگڑے بڑھ چکے ہیں, بچے رشتے ٹوٹ چکے ہیں, بچے نافرمان ہیں, بچوں کی تربیت میں نقص موجود ہے. امت کو آگے بڑھانے والے مردوں کی کمی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جو میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہے کہ عورت نے, مسلمان عورت نے اپنے مقام کو ابھی تک نہیں سمجھا کہ اس کا مقام کیا ہے. اللہ تعالی نے اسے کتنا بلند مقام دیا ہے اور عورت اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, کیا سمجھ بیٹھی ہے, کیا کام کرنے تھے عورت نے اور آج وہ کیا کام کر رہی ہے. میں یہاں پر دو یا تین مثالیں بیان کرتا ہوں کہ جب عورت نے اپنے اس مقام کو سمجھا ہے تو عورت کیا بنی تاریخ میں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, سید انس بن مالک کی والدہ, ان کے تعلق میں چند باتیں بیان کرتا ہوں. یہ وہ عظیم عورت ہے جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی عورت ہے, ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی. اس زمین پر چلتی پھرتی جنتی عورت. اس عظیم عورت کے متعلق چند باتیں بیان کرنا پسند کروں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو جو انصار تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو وہ تحفے تحائف اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. جس کے پاس کھجور تھے کھجور لے کے گئے, جس کے پاس پیسہ تھا پیسے لے کے گئے, جس کے پاس جو کچھ بھی تھا, جو بھی ہدیہ ان کے پاس تھا, جتوں کی ستایت سب لے کے گئے. ان کے گھر میں کچھ نہ تھا, غریب و فقیر گھرانہ تھا. ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے آٹھ سالہ بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے آپ کو تو بہت کچھ دیا, میرے گھر میں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے, اسے اپنا خادم منظور کر دیں. یہ آپ کا خادم ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیا اور فخر کرتے ہوئے اپنے گھر میں واپس چلی گئی. خوشی سے ان کے آنسو تر تھے, ان کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس تحفے کو قبول کر دیا. اسے انس بن مالک کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی. آدھی زندگی اس عظیم عورت کے گھر میں گزری, بچپن جو ہے 8 سال تک, اور باقی زندگی جو ہے 10 سال اور جو ہے 18 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان پرورش ہوئی. سیدنا ابو طلحہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں کافر تھے, بڑے مالدار تھے, غنی تھے, تو انہیں شادی کا پروپوزل بھیجا ام سلیم کی طرف, تم اسے شادی کرو. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ جیسے مردوں کو انکار نہیں کیا جا سکتا, آپ تو بہت سمجھدار انسان ہیں لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں, کاش کہ آپ مسلمان ہوتے تو میں آپ سے شادی کر لیتی. اس نے پھر دوسرا خط لکھا اور بھیجا, اس نے کہا جو آپ کو مہر چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, آپ کو جو بھی مہر چاہیے, جتنی پیسہ چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں. میں پھر جواب میں بھیجا میرا مہر ہے آپ کا کلمہ شہادت, وہ پڑھ لو تو بس مجھے وہی چاہیے, کوئی پیسہ نہیں چاہیے. اسی وقت اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اور ان کی شادی ہو گئی. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے اپنا کنواں صدقے میں دے دیا. بیروحا مشہور کنواں تھا مدینے میں, مہنگا ترین کنواں تھا, صدقے میں دے دیا. گھر آ کے جب اپنی بیوی سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے وہ کنواں صدقے میں دے دیا, تو اتنی خوش ہوئی اور یہ اپنے خاوند کو کہا کہ یہ سودا آپ جیت چکے, یہ کامیابی کا سودا ہے اور آپ کامیاب ہو چکے, سب سے مہنگی چیز دے دی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتے تھے, اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محسوس کیا, اٹھ کے دیکھا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہیں ایک عطر کی شیشی ہے چھوٹی سی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ ڈال رہی, پسینہ کپڑے میں پسینہ لگ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اسے پسینہ کو نچوڑ نچوڑ کے ڈال رہی تھی. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پسینوں کو اپنے عطر کے اندر مکس کر رہی ہوں, اور یہ عطر اتنی خوشبو اور اتنی خوبصورت اور اچھا ہو جاتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں, کہ اس کی خوشبو میں اور خوشبو جو ہے دگنا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ان کا خاوند ابو طلحہ کہیں گیا تھا, گھر میں نہ تھا, بچہ شدید بیمار تھا, بچہ مر گیا گھر میں, چھوٹا بچہ تھا. ایک عورت نے اس بچے کو غسل دیا, اسے کفن پہنا دیا, اور اسے ایک طرف کمرے کے ایک کونے میں اسے رکھ دیا. اس کا خاوند آیا, بچے کے بارے میں پوچھا, کہا اب وہ ٹھیک ہے, اب وہ آرام کر رہا ہے. خاوند کو کھانا دیا, کھانے کے بعد اس نے جو زیب زینت اور اپنے مرد کے لیے کرتی ہے وہ کی, اور جو اپنے خاوند کا حق ہے وہ اس کو دیا. صبح فجر سے پہلے جب مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان سے کہتی ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہمیں کوئی چیز دے دیں عاریت کے طور پر, وقتی طور پر, کہ ہم استعمال کر کے واپس کر دیں اور پھر وہ اپنی چیز ہم سے لے لیں, مانگ لیں, تو کیا ان کو دینا چاہیے؟ نہیں, انہوں نے کہا دینا چاہیے, کیسے نہیں دینا, ان کا حق ہے. تو انہوں نے فرمایا احتسب ابنک عند اللہ, آپ کا بچہ مر گیا ہے, ان للہ و ان الیہ راجعون. تو اسی سے شدید غصہ آیا کہ تم کیسی عورت ہو, مجھے رات کی نہیں بتایا, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی مجھے بتا رہی ہوں, ابھی میں جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جاتے ہیں اور یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرے وطن اس طریقے سے کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ رات کو جمعہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی. اور جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اس ایک بیٹے کے 10 بیٹے پیدا ہوئے بعد میں. مدینہ میں سب سے زیادہ اولاد سیدنا انس بن مالک اور ان کے اس بھائی کی تھی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے دعا کی تھی. بعض لوگ کہیں گے یہ تو صحابیہ تھی, کوئی اور مثال بیان کریں. شریح القاضی, شریح قاضی جو ہے یہ تابعین میں سے ہیں اور قاضی تھے سیدنا عمر کے دور میں, سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں مشہور قاضی تھے. امام شعبی عامر بن شحیل الشعبی یہ بھی تابعی تھے. ایک مرتبہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو امام شعبی جو ہے انہوں نے ان سے سوال کیا بھئی آپ کیسے, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ وہی استوس بن نساء خیرہ جو میں نے ذکر کیا, کیسے رہتے ہیں؟ انہیں کہا میری شادی کو 20 سال ہو گئے, ایک مرتبہ بھی جھگڑا نہیں ہوا, ایک مرتبہ میں نے جھگڑا کیا غلطی میری ہی تھی. ارے شادی کو 20 سال ہو جائے اور گھر میں جھگڑا نہ ہو, میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا نہ ہو. کہتے ایک بار میں نے جھگڑا کیا اور میں ہی ظالم تھا, وہ بے قصور تھی 20 سالوں میں. تو امام شعبی کو تعجب ہوا, بھی مجھے بتائے آخر ہوا کیا ہے, کیسے ہوا؟ تو شریح قاضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس رات میں نے اس عورت سے شادی کی اور میں اس کے قریب گیا تو میں نے اتنی خوبصورت عورت دیکھی میں نے کبھی دیکھی نہ تھی, اتنی خوبصورت. کہتے تو میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہلے کرو, اٹھ کے چلا گیا, وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی. میں نے نماز پڑھی, جب میں نے سلام پھیرا دیکھا تو میرے پاس بیٹھ کے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے. جیسے میں نے نماز پڑھی جتنی رکعت اتنی اس نے پڑھی ہے, میرے نماز سے اس نے نماز پڑھی, میرے سلام سے اس نے سلام کیا. تو میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے کہا علی رسلک یا ابا امیہ, اے ابو امیہ ذرا ٹھہرو. ابو امیہ ان کی کنیت تھی. ادب دیکھیں, دیکھ عورت کے الفاظ دیکھیں. ابھی ذرا ٹھہرے. ابو امیہ صاحب جو ہے وہ ان کی شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ میں آپ سے ایک اجنبی عورت ہوں, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. کہتے ہیں آپ کہیں. کہ تو اس عورت نے خطبہ شروع کر دیا, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. کہتی ہیں آپ ان سے اجنبی ہیں, میں آپ سے اجنبی ہوں, اور آپ کے اخلاق کیا ہے, کیا آپ کو پسند ہے کیا نہ پسند ہے میں جانتی نہیں ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پسند کیا ہے تاکہ وہ مغو کروں, اور آپ کو کیا نہ پسند ہے تاکہ میں اسے دور ہو جاؤں. اور یہ بھی جان لو کہ تیری قوم میں مجھ سے زیادہ اور بھی اچھی عورتیں تھیں جو تیرے لیے بہتر تھیں, اور وہ حق رکھتی تھیں کہ آپ اسے شادی کریں, اور میرے قوم میں بھی بہت سارے مرد تھے جن سے میں شادی کر لیتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا قدر ہے, تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. جو جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر کے رہتا ہے. میں نے اتنا کہنا ہے وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكَ, آخر میں اپنی بات ختم کی. شریح قاضی کہتے ہیں اے شعبی اللہ کی قسم مجھے اس نے مجبور کر دیا میں تو خطبہ دوں. اب سہاگ رات میں خطبے ہو رہے ہیں, دیکھیں یہ شادی کی پہلی رات ہے. کہتے ہیں میں نے کہا, خطبہ شروع کیا میں نے, پھر میں نے کہا اما بعد کے بعد تم نے ایسی بات کی ہے اگر تم اس پہ ثابت قدم رہو تو تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے, تمہارے لیے فائدہ ہوگا, اور اگر تمہارے لیے صرف دعویٰ ہے کہ تم نے صرف دعویٰ کیا ہے تو یہ تم پر حجت ہوگی. تو اس عورت نے کہا میرے گھر والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, تمہارے کیسی رشتہ ہے میرے گھر والوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پیارے یعنی میرے اصحار جو ہیں مجھے بار بار تنگ کرے. دیکھیں انڈائریکٹلی اور سمجھ گئے. اچھا دوسرا سوال کیا, آپ کے پڑوسی کیسے ہیں؟ تو شریح نے جواب دیا کہ بنی فلان جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں, اور بنی فلان جو ہیں یہ برے لوگ ہیں, ان سے بچنا. کہتے ہیں شعبی وہ رات گزر گئی, اللہ کی قسم میری زندگی کی وہ بہترین رات تھی, اور 20 سال گزر گئے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا. ایک مرتبہ جھگڑا ہوا, غلطی میری ہی تھی, اور وہ جھگڑا بیان کیے نہیں اس نے, اپنی بیوی پر ستر رکھا. یہ عظیم مائیں ہیں, یہ عظیم عورتیں ہیں, انہوں نے اپنے مقام کو سمجھا ہے, عورت کا مقام کیا ہے, شریعت نے اسے کیا دیا ہے, اور اتنی بلند مرتبے پہنچی ہیں. امام سفیان ثوری محدث, مشہور محدث ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس کی پرورش کس نے کی؟ امام احمد بن حنبل کی پرورش کس نے کی؟ امام بخاری کی پرورش کس نے کی؟ یہ سب یتیم تھے, کوئی باپ نہیں تھا, بچپن میں وفات پا چکے تھے, ان کی ماؤں نے ان کی پرورش کی. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا, میری ماں نے مجھے قلم اور دوات ہاتھ میں دے دی اور کہا اے بیٹا جاؤ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو, اور میں اپنی اس سوئی اور دھاگے سے تمہاری کفایت کرتی ہوں. سارے سے رات بیٹھ جاتی کپڑے کی سلائی میں, اور بیٹا جب واپس آتا تو اسے سنتی احادیث, مجھے سنو بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو, اور یہ کہتی بیٹا یہ یاد رکھا, یہ یاد رکھنا ہمیشہ, یہ علم جو ہے یہ عام علم نہیں ہے, اس علم کا اثر تیری شکل و صورت میں ہونا چاہیے. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف عقل کی حد تک محدود ہو جائے اور جسم پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. اور 10 حدیثوں سے زیادہ پڑھنے دیتی تھی اسے, جب 10 حدیث پڑھ لیتا تھا اس پہ عمل کر لیتا تھا, پھر اگلی 10, پھر اگلی 10. اس عظیم ماں نے اس امت کو سفیان ثوری جیسا ایک امام طالب دیا. امام احمد بن حنبل کی والدہ چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں رات کے 4 بجے اٹھتی, شدید سردیوں میں پانی گرم کرتی, بچے کو صلاۃ اللیل کے لیے خود بھی پڑھتی اور بچہ بھی پڑھتا ہے, امام احمد بن حنبل. پھر فجر کی اذان ہوتی بچے کے ہاتھ پکڑ کر مسجد کے اندر لے جاتی, خود باہر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور بچہ باجماعت نماز پڑھتا, اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی بچے کے ہاتھ پکڑ کے واپس گھر لے جاتی. اس عظیم عورت نے اس امت کو امام احمد بن حنبل جیسا امام دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا والد وفات پا گئے, 8 یا 10 سال کی عمر تھی, چھوٹے بچے تھے. ان کے والد نے کہا میرے بیٹا اللہ کی قسم میں نے 10 لاکھ درہم چھوڑے ہیں, 10 لاکھ, 1 ملین, ملینئر تھے. کوئی لوگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سر غریب غربا تھے, نہیں میرے بھائیو, امام بخاری ملینئر تھے. 10 لاکھ درہم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی قسم اس میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے, یہ دیکھنا کہ آپ نے اسے کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اس بیٹے نے اس 1 ملین درہم کو, 10 لاکھ درہم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں صرف کر دیے, اس کے پاس 1 درہم نہ بچا. کس کی تربیت تھی؟ ماں کی تربیت تھی. جب اس عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے تو امت میں سفیان ثوری, امام احمد بن حنبل, امام بخاری جیسے امام آئے. اور جب عورت نے اپنے اس مقام کو نہیں سمجھا ہے اور بھول گئی, آج اس امت میں مردوں کی کیوں کمی ہے؟ کیونکہ عورتوں کی کمی ہے, تعداد میں نہیں, کوانٹٹی میں نہیں, کوالٹی کی بات کر رہا ہوں میں. جب ایسی عظیم عورتیں آئیں گی, اور آج کے دور میں ہمیں تو ایسی ماؤں, عظیم ماؤں کی اشد ضرورت ہے جو اس امت کو ایسے عظیم امام دیں. یہاں پہ ایک سوال ہے, شریح قاضی قدسیہ کی طرف واپس آتے ہیں, ان کی زندگی اس دنیا میں جنت کیوں تھی آپ جانتے ہیں؟ اور یہ میری نصیحت ہے بہنوں کے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی, کوئی جانتے وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں کیوں جھگڑا نہیں ہوا, کیوں پریشانی نہیں ہوئی, کیوں مصیبت نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے یہ جان لیا اس کے خالق کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اور اس پہ عمل کیا یا نہیں، اسی پہ عمل کیا. کیا آج ہم نے جانا کہ ہمارے خالق رب سبحانہ و تعالی، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ ابھی کبھی سوچا ہے؟ ہم جانتے ہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کیا ہم نے کبھی عمل کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالی کی شریعت اور اس دین پہ عمل کرنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے سب سے آگے وہاں پر موجود ہوں گے، اور کیا ناپسند ہے وہاں پر کبھی جائیں گے نہیں، تو ہمارے یہ زندگی بھی، یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی، یہ پریشانی یہ مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی. وقت کافی ہو گیا ہے، چند غلط فہمیاں ہیں میں یہ دور کر دوں، باقی کا انشاءاللہ جو باقی پوائنٹ رہ گئے وہ اگلے درس میں اگلے ہفتے بیان کروں گا میں. اگر واقعی عورت کا یہ مقام ہے شریعت میں، اسلام میں، تو پھر قرآن مجید میں اور بعض احادیث میں عورت کے متعلق یہ عجیب و غریب الفاظ کیوں؟ آپ کی باتوں میں اور ان قرآن مجید کی آیاتوں میں، احادیث میں ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. سب سے پہلی غلط فہمی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو مارو، یہ بھی تو قرآن میں ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں، آپ کی شریعت میں دین اسلام عورت کو ایک عظیم قدر و قیمت دی ہے، یہ چھپا ہوا خزانہ ہے، محفوظ ہے. کہاں محفوظ ہے؟ یہ تو مارنے کے لیے ہے. مردوں کو وَاضْرِبُوهُنَّ فِعْلِ امر ہے، مارو ان کو. میں صرف اتنا کہوں گا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سورت النساء کی آیت نمبر 34 کا ایک لفظ ہے یہ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ ناانصافی ہے. پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ پوری آیت پڑھیں ذرا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مرد، الرجال قوامون علی النساء، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، عورتوں پر قائم ہے، ان کی خیر اور فلاح کے لیے کوشاں ہیں. اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. پہلے نصیحت کرو، پھر بستر الگ کر دو، اور انہیں مارو. اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑے غلبے والے ہیں اور بڑائی والے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 34 کی یہ آیت ہے، یہ مکمل آیت ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم الٹا چلتے ہیں، ہم پہلے مارتے ہیں، پھر بستر الگ ہوتے ہیں، پھر نصیحت کرتے ہیں. بھائی سیدھا کیوں نہیں چلتے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت ہے. جھگڑا ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے جھگڑا، نصیحت کرو. اور کب؟ اگر تمہیں ڈر ہو اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آئے یا آپ کی نافرمانی پہ اتر آئے، تب یہ قید ہے. ہر وقت نہیں مارنا، ہر وقت یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ قید لگائی گئی ہے. اگر تمہیں خدشہ ہو، تمہیں خوف ہو تو نافرمانی کرے گی، تو سب سے پہلے نصیحت کرو. نصیحت سے کام نہیں بنا، بستر الگ کر دو. اس سے کام نہیں بنا، مارنا اس لیے نہیں ہے کہ اسے زبردستی رکھو، مارنا اس لیے ہے، اور شرعی مار جانتے کیا ہے، جس مار سے جسم پر کوئی اثر نہ ہو. آپ نے مارا ہے، جسم پر اگر نشان پڑ گیا ہے تو پھر یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. جسم پر نشان نہیں پڑنا چاہیے، یہ مار ہے. ہڈی توڑنے کی دور کی بات، ہڈی پسلی کر دیتے ہیں بعض لوگ، سبحان اللہ، یہ پتہ نہیں کہاں کی مار ہے یہ. تو یاد رکھیں، شریعت میں اگر مار کا لفظ بھی موجود ہے تو وہ اس لیے، اس کے گھر کو بچانے کے لیے، کہ تم سمجھ جاؤ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور عورت کمزور ہے، آپ اونچی آواز میں بات کرتے بیچاری پریشان ہو جاتی ہے بعض عورتیں. تو مارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کا گھر نہ ٹوٹے، اور اتنی مارنا ہے کہ اسے محسوس ہو جائے کہ اس نے غلطی کیا بس. اب نے کبھی بچے کو مارا کبھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. کیسے مارنا ہے بچے کو؟ مارو کون مارے؟ عورتیں بھی مارے. اگر ماں دیکھے بچے نماز نہیں پڑھتا اس کا بھی حق ہے وہ مارے بچے کو. تو میں عورت سے سوال کرتا ہوں بچوں کیسے مارتی ہوں جب وہ نماز نہیں پڑھتا؟ جیسے اسے مارتی ہو تو تمہیں بھی ویسے مارنا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کی بعض عورتیں بھی بچوں پر تشدد کرتی ہیں, مار مار کے ستیہ ناش کر دیتی ہیں. لیکن جو شرعی مار ہے وہ یہ ہے کہ نشان نہ ہو. زخم تو دور کی بات ہے, ہڈی پسلی توڑنا دور کی بات ہے. یہ پتہ چلے کہ غلطی ہوئی ہے, بچوں کو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی, نماز نہیں پڑھی, اور سب سے بڑی غلطی اگر ہے تو نماز چھوڑنا ہے. بے نمازی ہونا سب سے بڑی غلطی ہے, سب سے بڑی برائی ہے. تو اسے احساس دلانے کے لیے تھوڑی سی مار تک اسے پتہ چلے کہ یہ میں نے غلط قدم اٹھایا, غلط کام کیا ہے. اور ماں کے لیے بھی, عورت کے لیے, ماں کے معذرت, عورت کے لیے جو مار ہے وہ بھی اسی طریقے کی ہے. دوسری غلط فہمی, طلاق صرف مردوں کے ہاتھ میں کیوں ہے, عورتوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ صرف مرد طلاقیں دیتے رہے, عورت کیوں نہیں طلاق دے سکتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو میرا خیال ہے آج کوئی گھرانہ نہ بچتا, کوئی شادی شدہ رہتا آج. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, والا ہے حقیقت ہے. عصر کے بعد ایک پروگرام آتے ریڈیو میں, قرآن کا جو ریڈیو ہے اس پہ ایک پروگرام آتا ہے بیوت مطمئنہ, ہر منگل کو میرا خیال ہے. تو گھروں کے سکون کے تعلق سے بات ہو رہی تھی تو ایک عورت نے فون کیا اور شیخ سے بات کی. اس عورت نے کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ طلاق عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر طلاق عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج شاید کوئی گھرانہ نہ بچتا, سب گھر ٹوٹے ہوئے ہوتے. کیوں؟ عورت جب سے جذباتی ہوتی ہے. اور طلاق کے لیے نیت ضروری نہیں, یاد رکھیں, زبان سے لفظ نکلا طلاق ہو گئی. زبان یعنی کہیں کہ عورت جذبات میں آ کے طلاق دے دے پھر کہیں نہیں میرے تو نیت نہیں تھی, کام نہیں چلے گا. جو زبان سے نکلا وہی ہو گیا, کیونکہ عورت جذباتی ہے اور جذبات میں وہ کبھی بغیر سوچے ہوئے الفاظ منہ سے نکال دیتی ہیں. اسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں, اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا اور عورت کی الگ خاصیت ہے, مردوں کو پیدا کی مردوں کی الگ خاصیت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں رکھی. لیکن عورتوں کو ایک ضرور حق ضرور دیا ہے علیحدگی کا, وہ خلع کا حق. خلع عورت کا حق ہے, یعنی کہ اسلام میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے بس مرنا ہی ہے اسی گھر میں, کچھ بھی ہونا ہے یہاں پہ رہنا ہے اس نے, نہیں. اگر اس کی زندگی خاص بسر نہیں ہو سکتی بہترین طریقے سے, وہ عدالت میں جا کر خلع کر سکتی ہے, اس کا یہ حق ہے. تیسری غلط فہمی, مرد 4 شادیاں کر سکتے, عورتیں صرف 1 شادی کیوں؟ عام طور پہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ یہ غلط فہمیاں بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے سورۃ النساء میں, فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدۃ. عورتوں سے شادی کرو 2, 3 یا 4, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پر کفایت کرو, ایک ہی کافی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف شرط ہے. جو عدل و انصاف کر سکتا ہے اپنی بیویوں کے بیچ میں تو وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, اس پر فرض نہیں ہے. پہلی بات یہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے عورتوں کی تعداد کو دیکھ لیں آپ, زیادہ تر پوری دنیا میں دیکھیں, مردوں شماری جو ہوتے ہیں کسی ملک میں دیکھ لیں, عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں سوائے انڈیا کے, وجہ بیان کر چکا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اور جب بچے اکثر مر جاتے ہیں پیدائش کے بعد لڑکے ہوتے ہیں, لڑکیاں سروائیو کر جاتی ہیں, لڑکیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں صحت کے اعتبار سے. پھر جنگوں میں حصہ مرد لیتے ہیں, عورتیں کم لیتی ہیں. جتنی جنگیں بھی ہوئیں مرد ہی مرے ہیں زیادہ, ایکسیڈنٹ میں زیادہ تر مرد ہی مرتے ہیں. تو مردوں کی تعداد کم عورتوں کی زیادہ ہے. اگر ایک مرد ایک عورت, ایک عورت ایک مرد کے لیے ہوتی تو باقی عورتیں کہاں بھی جاتی بیچاری. تو رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے ایک راستہ رکھا ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے تاکہ یہ تعداد کا فرق جو ہے یہ درست ہو جائے. تیسری بات یہ ہے اگر ایک عورت کا ایک سے زیادہ خاوند ہو تو بچہ کس کا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے, پریشانیاں ہوتی، مصیبتیں ہوتی، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی دشمنی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دشمنی ہے کہ عورتوں کو اس حق سے محروم کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کو بعض احکام سے خاص کیا ہے تو یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ انصاف ہے، یہ عورت کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. مردوں کو پیدا کیا، مردوں کے لیے الگ احکام بیان کیے، عورتوں کو پیدا کیا، عورتوں کے لیے الگ احکام بیان کیے. اور جو مومن ہیں وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، جن کے ایمان میں کمی ہے، کمزوری ہے، جو بے ایمان ہیں وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، نعوذ باللہ. چوتھی غلط فہمی قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ عورت چالباز ہے اور اس کی چالبازی شیطان سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 28 میں، انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہاری چالبازی اور تمہاری چالبازی بہت ہی زیادہ عظیم ہے. قرآن کی تو یہ کہتا ہے. میری گزارش یہ ہے، اور شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کید شیطان کان ضعیف، شیطان کی چالبازی جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے. تو شیطان سے بھی زیادہ چالباز عورت ہے، ان کا یہ کہنا ہے، یہ غلط فہمی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے السیاق من المقیدات، کہ جو سیاق و سباق کے آیت کا اس کو دیکھا جائے تو یہ قید ہوتا ہے اسی کے لیے جس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اب ان قیدکن عظیم، عورت کی چال بازی بہت زیادہ ہے، یہ کس سیاق و سباق میں ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے قصے میں. آپ نے کل سنا ہوگا کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو پریشان کیا گیا اور کس طریقے سے تہمت ان پہ لگائی گئی اور خود اس مصیبت سے نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کو اس مصیبت میں کس طریقے سے مبتلا کر دیا. فتنہ تھا، ایک عظیم فتنہ تھا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جو ایسا کریں ان کا قید، ان کی چالباز زیادہ ہے. ہر عورت کے بارے میں فرمایا نہیں، ہر عورت کے بارے میں نہیں فرمایا. اور جہاں تک شیطان کی بات ہے کہ شیطان کی چال جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا، سورۃ نساء آیت نمبر 76 میں، کہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، ان کے خلاف جنگ کرو، بے شک شیطان کا حربہ، شیطان کا ہیلا جو ہے وہ ضعیف ہے، شیطان کی چال ضعیف ہے. تو یہاں پر جب کس کے لیے ضعیف ہے شیطان کی چال؟ مومنوں کے لیے. جو مومن ہیں تو شیطان کو ان کے سامنے ضعیف، اس کو ہر بن چلے گا. خود قرآن مجید نے شیطان نے گواہی دی ہے الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تعالیٰ میں سب پر میرے چال چلے گی سوائے ان لوگوں کے جو تیرے قریب ہیں، جو مومن ہیں، جو خالص ہیں تیرے لیے، ان پر تو میرا کوئی چال نہیں چلے گی. نمبر 5، عورتوں کو وراثت سے مردوں کے نسبت آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ لذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ نساء میں. پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں دین اسلام جو ہے دین ہے عدل انصاف کا، برابری کا دین نہیں، یاد رکھیں. یہ غلط فہمی بھی موجود ہے، دین اسلام برابری کا دین نہیں، عدل انصاف کا دین ہے. اور برابری عدل انصاف نہیں بلکہ عدل انصاف کا ایک حصہ ہے. عورت کے ساتھ جو انصاف ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. اگر مرد کو عورت کے برابر کر دیا جاتا ورثے کی تقسیم میں تو پھر ناانصافی مرد کے ساتھ ہوتی، اور دین اسلام جو وہ انصاف کی بنیاد پر ہے. کیسے؟ اب نان و نفقہ، خرچ کس پر فرض ہے؟ مرد پر ہے، عورت پر کوئی فرض نہیں ہے. اگر عورت کماتی بھی ہے ٹیچنگ کے ذریعے سے یا ڈاکٹر یا کسی طریقے سے وہ کماتی ہے، اس پر فرض نہیں اپنے خاوند کو دے. ہاں وہ احسان کرنا چاہے اپنے خاوند پر تو کر سکتی ہے، دے سکتی ہے. آج میری بہنیں خوش ہو جائیں کہ وہ اپنے خاوند پہ احسان کر سکتی ہیں. اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے شرعی جاب، شرعی طریقے سے اپنے حجاب میں، اس کے لیے جائز ہے بشرط. اور اگر وہ اپنے کمائی اپنے خاوند کو نہ دینا چاہے، گھر خرچ پہ نہ دینا چاہے، تو شریعت اس پر فرض نہیں کرتی اور اس کو مجبور نہیں کرتی کہ تم نے خرچ دینا ہے. وہ احسان کر کے خاوند کو دے سکتی ہے، اگر بچوں کو دے سکتی ہے، اس پر فرض نہیں ہے. تو جب یہ فرض مردوں پر تھا، مال حقوق مردوں پر فرض ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو حصہ دیا ہے وہ عورت سے دگنا حصہ ہے. نمبر 6، عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں، اور آپ کہتے ہیں عورت کا یہ مقام ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو ایک طرف ابھی رکھ دیں اور حقیقت کی طرف آئیں، میڈیکل سائنس کی طرف آئیں، تو میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ عورت مرد کے سامنے جو ہے کم عقل ہے. ارے وہ کیسے؟ عورت کے اندر جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، ہارمون ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جسم کے اندر جو گردش کرتا ہے، اور اس کے خاص فنکشن ہوتے ہیں جس سے عورت کی طبیعت میں فرق آتا ہے. اب دیکھیں، حیض کی حالت میں عورت میں چڑچڑاپن، عجیب سے حرکتیں کرنا، عجیب سی باتیں کرنا، عجیب سی حالت ہوتی ہے، جو اندر جس میں اندر جو ہارمون گردش کرتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. حمل کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے، نفاس کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے. تو یہ جو فرق ہوتا ہے جوش ایموشنز کا، یہ اس وقت عورت کی جو سوچ ہے، جو سمجھ ہے، وہ کم ہو جاتی ہے جب یہ ہارمون چینجز ہوتے ہیں. تو مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ کم عقل اس نظریے سے ہے کہ جو ہارمون چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. اب کہتے ہیں اب مان لیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا لیکن میڈیکل سائنس کو مان لیتے ہیں، تعجب کی بات ہے. کم دین کیسی ہے؟ وہ تو جنت کا راستہ ہے. ابھی میں نے کہا کہ کم دین کیسے ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس پر نماز اور روزہ حرام ہو جاتا ہے. وہ نہیں پڑھ، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. وہ روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. تو پھر مرد کے مقابلے میں کم دین ہے کہ نہیں؟ مرد کی رکھی صورت میں جائز نہیں کہ اس کی نماز معافی ہے. کوئی معافی ہے نماز کی؟ نہیں ہے. عورت کے لیے معافی ہے نماز کی کہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، اس لیے وہ کم ہے. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو پھر عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی، تو جہنم میں دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں. تو پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں جنت کا راستہ ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں سے جہنم میں زیادہ ہیں اور جنت میں کم ہیں. یہ جہل مرکب کی بات وہی آ گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو اس کی وجہ بھی بیان کی اسی حدیث میں، یکفرن العشیر، کیونکہ وہ اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی، ناشکری ہے. اور یاد رکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. عام طور پہ عورتوں کی مجالس میں، عام طور پہ میں سب کی تہمت نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، الا من رحم اللہ، عام طور پر خاوندوں کی ناشکری، غیبت، چغل خوری، یہ باتیں عام ہوتی ہیں اور سب لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا ہے. آپ دیکھیں بدعات، خرافات، شرک میں آج ہمیں معاشرے میں دیکھیں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں. تعویذ کے معاملے میں، جادو کے معاملے میں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، کیونکہ یہ ان کے اعمال ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنت میں کم ہے، بلکہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں. حوریں بھی، حوروں کا شمار کہاں پہ ہوتا ہے؟ مردوں میں، عورتوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں ہوتا ہے. تو اگر ٹوٹل مقدار دیکھی جائے تو جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی لونڈیاں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، اب کہتے ہیں اب لونڈیاں ہیں. کیا عورتیں مردوں کی لونڈیاں ہوتی ہیں؟ یہ شریعت نے ان کو دیا ہے. میری گزارش ہے کہ حدیث کو پورا پڑھیں. حدیث پوری یہ ہے، اس ترمذی کی روایت ہے، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عورتوں کے متعلق ایک دوسرے سے خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو، کیونکہ عورتیں تمہارے لیے باندھیاں ہیں، لوڈیاں، اگرچہ بعض علماء نے لوڈیاں کا ترجمہ کیا لیکن جو صحیح لفظ ہے باندھیاں ہیں، وہ بند چکی ہیں شادی کے بندھن میں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چکی ہیں، اپنا گھر، اپنے والدین، اپنے دوست احباب، اپنے بہن بھائی، اپنا کلچر، اپنا گھر، اپنا ملک، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑ دیا؟ آپ کے لیے چھوڑ دیا. اور کس بندھن سے؟ شادی کے بندھن سے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اس نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا، آپ بن چکی ہے، اب آپ پر، اے مردوں، آپ پر بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہش کے تعلق رکھنا. وہ خیر خواہ کی حقدار ہے، خیر خواہی کی حقدار ہے. لڑکی اور لڑکی کے پیشاب میں فرق، لڑکی کا پیشاب پاک ہے اور لڑکی کا دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب پاک ہے اور دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب ناپاک ہے. بات یہ ہے کہ اس میں بھی غلطی ہے، اس غلط فہمی میں بھی غلطی ہے. پیشاب ہمیشہ ناپاک ہوتا ہے، چاہے دودھ پیتا بچہ ہو، چاہے بڑا بچہ ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، پیشاب ناپاک ہوتا ہے. لیکن پیشاب کی ناپاکی کے درجات ہیں، مختلف کنسنٹریشنز ہیں. جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ سب سے کم درجے کی ناپاکی کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈائلوٹڈ ہوتا ہے، اس میں کنسنٹریشن کم ہوتی ہے پیشاب کی. اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے کافی ہیں، بس پانی کے چھینٹے ڈال لیں پاک ہو گئے کپڑا. اس کو مسلنے کی، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف پانی کے چھینٹے ڈال دیں. اور جو لڑکی کا پیشاب ہے اس سے دھونا ضروری ہے، چاہے وہ دودھ پیتی ہو، چاہے وہ دودھ نہ پیتی ہو، چھوٹی ہے بڑی ہو. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا، اس کے گردے ہی ایسے، اس نے پیشاب ایسا بنانا ہے، اب اس کو کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. اور میڈیکل بھی یہ پروو ہوا ہے کہ لڑکی کا جو پیشاب ہے وہ زیادہ مرکز، زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے لڑکے کی نسبت سے. آپ اگر خود مثال دیکھنا چاہیں، جب چھوٹے بچے پیشاب کرتی ہے یا لڑکے کے پیشاب کی بھوک کتنی ہوتی ہے، یہ مائیں جانتی ہیں. لڑکے کے پیشاب اور لڑکی کے پیشاب میں بو میں بھی فرق، بدبو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ فرق جو ہے یہ اس کی خلقت میں اور اس کے یہ پیدائشی فرق ہے. لڑکے کی پیدائش پر دو بکرے افریقہ میں ذبح کیے جاتے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر ایک، یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ بھی ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. وعمل آل داؤد شکرا، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، الحمد للہ تعالیٰ کا شکر ہے، بلکہ عملا بھی شکر کیا جاتا ہے. اور عملا شکر کا ایک ذریعہ بکرا ذبح کرنا ہے. اور کیونکہ خوشی زیادہ لڑکے کے پیدا ہونے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، میں یہ سوال عورتوں سے کرتا ہوں، اور خاص اس عورت سے جو جس نے یہ غلط فہمی بھیجی ہے. جب آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ کی خوشی زیادہ لڑکی کے پیدائش میں ہوتی ہے یا لڑکی کی پیدائش میں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ذہن میں آ کے کہیں لڑکی میں میں خوش ہوتی ہوں، لیکن آپ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کسی عورت سے بھی پوچھ لیں، عورتوں کو لڑکی زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ عورت، لڑکی جو ہے وہ گھر کی مہمان ہوتی ہے، اس نے شادی کر کے چلے جانا ہے. آپ اس ملک میں آئے ہیں، میں آئے ہوں، آپ آئے ہیں، آپ کسی کی بیٹی کو لے کے اپنے ساتھ، اس نے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے. تو اصل گھر کا مالک لڑکا ہی ہوتا ہے، اس نے گھر میں رہنا ہوتا ہے، وہ اس نے اپنے والدین کا سہارا بننا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے، دگنی ہوتی ہے والدین کو. اور جب خوشی زیادہ ہے تو شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے دو بکرے لڑکے کے لیے، ایک بکرا لڑکی کے لیے. اتنی کافی ہے آج کے درس میں. میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ غلط فہمی ہو سکے، دو تین بچ گئی ہیں وہ اتنی ضروری نہیں ہیں. آخر میں یہ گزارش کروں گا، نصیحتیں جو ہیں میرے پاس ہیں تقریباً 10-20 کے قریب، وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے مہینے میں جب حجاب کی میں بات کروں گا، اس میں حجاب کی شرعی حیثیت، پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں انشاءاللہ میں مکمل تفصیل سے بات کروں گا. دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ شرعی پردہ کیا ہے, اور جو مخالفین ہیں جو کہتے ہیں چہرے کو نہیں ڈھانپنا چاہیے ان کی دلیل کیا ہے, ان کا رد کیا ہے, اور پردے کے تعلق سے تقریباً 10-15 غلط فہمی ہیں ان کا میں ازالہ کروں گا انشاءاللہ. اور یہ جو باقی اس درس کی جو باقی باتیں وہ اگلے ہم مہینے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. آخر میں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کل جو لوگ حقوق نسوان, عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج عورت کے حق چھین چکے ہیں, عورت کو کوئی حق نہیں ہے, عورت کو ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اپنے گھر کو چھوڑ کر, میڈیا میں, کھیلوں میں, آفیسز میں, جنگوں میں, ہر جگہ پر عورت آپ کو نظر آئے گی. آپ گھر سے نکلیں اور ان خالی جگہوں کو پر کریں, کیونکہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس لیے عورت کو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے. میں اتنا ہی کہوں گا صرف, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنی بیٹیوں سے کہ اپنے مقام کو پہچان لیں. جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں, اللہ کی قسم یہ اس دنیا میں اس زمین پر صرف فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. جو آپ اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں ان کے اپنے گھر نہیں بچے, وہ اپنے گھر کو نہ بچا سکے. مغرب نے اپنی عورت کو کیا دیا ہے؟ آج جو ہماری عورتوں کے پیچھے پڑے ہیں انہیں اپنی عورت کو کیا دیا ہے سوائے ذلت رسوائی کے؟ کیا دیا ہے؟ اگر وہ کچھ دینا چاہتے, اگر واقعی اپنی عورتوں کے لیے وہ خیر خواہ ہوتے یا ہماری عورتوں کے لیے خیر خواہ ہوتے, سب سے پہلے اپنی عورتوں کو درست کرتے. جب ان کی عورتیں درست نہ ہو سکیں, جس دلدل میں اپنی عورتوں کو پھنسا چکے ہیں, آج اس دلدل میں ہماری عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں, یہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. یہ صرف تمہیں خوبصورت الفاظوں کی ہتھکڑیاں پہنا کر آپ کو اس کٹھن راستے کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں جہاں سے وہ خود نہیں نکل سکے. یعنی ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو, پردے سے دم گھٹتا ہے, آپ کو نظر کیسے آتا ہے؟ جب آپ کا چہرہ بند ہوتا ہے تو آپ 10 دفعہ تو گرتی ہیں روڈوں پر, عجیب غریب شکل ہو جاتی ہے آپ کی. آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اس کو اتار کے پھینکیں, آپ نے خوبصورت پیدا کیا ہے, خوبصورتی دکھائیں. آخر کس نے خوبصورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا, لوگوں کے لیے کیا, مردوں کے لیے کیا, دکھاؤ مردوں کو اپنی خوبصورتی, کیا مشکل ہے؟ پینٹ پتلون پہنے آپ کے لیے چلنے میں آسانی ہوگی, یہ کیا لمبے لمبے اس طریقے سے یہ لباس پہنتے رہتے ہو, چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ صرف وہ حربے ہیں ان بھیڑیوں کے جو تمہارے زیب و زینت سے مزے اڑانا چاہتے ہیں, جو تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں, جو تمہیں اپنی آفس کی زینت بنانا چاہتے ہیں, اپنے کام کی جگہ کو چمکانا چاہتے ہیں, اپنے میڈیا کو سنوارنا چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو پہچانے اور اپنے حق کو پہچانے, اپنے مقام کو پہچانے, اپنی حیثیت کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ ہے آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی شرعی حدود کے اندر گزاریں, اور اپنے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں اور ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی صحیح طریقے کی خدمت اور حفاظت, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس حکم کے مطابق اپنی عورتوں کی پرورش کر سکیں, ان کی حفاظت کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.